بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. درس شروع کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اگلے دو ہفتوں میں میرا سفر درپیش ہے، تو اب اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا اور اس کے بعد جو ہفتہ، یعنی اپریل کے دو ہفتے، اس میں میں حاضر نہیں ہوں گا، تو اس لیے آئندہ دو ہفتوں میں درس نہیں ہوگا. اور اس کی اطلاع انشاءاللہ میں جامعہ دارالعلوم کراچی کے استقبالیہ کے دفتر میں اور دارالافتاء کا جو استقبالیہ ہے اس میں بھی اطلاع کر دوں گا انشاءاللہ، تاکہ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو معلوم کر لے. بعض ساتھیوں کو تردد ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا طبیعت اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ نظم قائم کیا ہے کہ اگر کوئی اطلاع نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ درس ہوگا، لیکن اگر مجھے کچھ عذر ہوا سفر کا یا بیماری کا یا کوئی اور، تو پھر میں دارالعلوم کراچی کے استقبالیہ میں اور دارالافتاء کے استقبالیہ میں اطلاع کر دوں گا کہ اس ہفتے کو یا اگلے ہفتے کو درس نہیں ہوگا. ایک گزارش تو یہ تھی، تو آئندہ دو ہفتوں میں درس نہیں ہوگا. دوسری گزارش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم نے یہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، تو طبیعت تو میری ایسی رہتی ہے، اور خاص طور پر جب دل کا میرا دورہ ہوا تھا تو اس کے بعد کوئی امید نہیں تھی کہ اب وقت مزید گزرے گا، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہے، کچھ نہ کچھ دین میں لگے رہنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے. تو یہ خیال ہوا کہ پورے قرآن کا درس دینا یا شروع سے درس دینا یہ تو مشکل ہے، اور بظاہر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ جو معروف صورتیں ہیں جو اکثر تلاوت کی جاتی ہیں، کم از کم ان کا درس ہو جائے تو کہنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سننے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے. رمضان المبارک میں جو یہاں درس ہوئے ان میں سورہ یاسین، سورۃ الملک، سورۃ الکافرون اور ان سورتوں کا جو اکثر پڑھی جاتی ہے ان کا درس ہوا تھا. تو جب ہم نے یہاں محرم سن 1433 ہجری سے اثر کے بعد کا یہ درس شروع کیا، تو اس میں سورۃ الکہف ہم نے شروع کی، کیونکہ سورۃ الکہف بھی ایسی سورت ہے کہ جو بہت سارے مسلمان جمعے کے دن پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی توفیق، محض اس کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف مکمل فرما دی. پھر اب یہ تردد تھا کہ سورۃ الکہف کے بعد کون سی سورۃ شروع کی جائے، تو سورۃ الواقعہ یا سورۃ الحجرات، یہ مختلف صورتیں ذہن میں تھیں، لیکن پھر یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہم یہی سلسلہ آگے چلاتے رہیں، یعنی سورۃ الکاف کے بعد سورہ مریم، یعنی ترتیب قرآنی کے مطابق ہم پڑھتے رہیں اور ترجمہ سنتے رہیں، سناتے رہیں. تو جہاں تک اللہ تعالیٰ کو مقدر ہوا تو وہاں تک پہنچ جائیں گے، جب انتقال ہو جائے تو کم از کم قرآن مجید ہی میں لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورے ہی قرآن مجید کی توفیق عطا فرما دے، تو اس کے فضل سے کوئی بعید نہیں ہے. میرے دادا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے تفسیر معرف القرآن لکھی، تو جب سورہ بنی اسرائیل ختم کی تو اس میں یہ لکھا ہے، ہر شخص جا کے دیکھ سکتا ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے، کچھ آثار نہیں ہے، لیکن میں یہ لکھ رہا ہوں کیونکہ مقصد زندگی میں قرآن ختم کرنا نہیں ہے بلکہ قرآن کے اندر اپنی زندگی ختم کرنا ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی میں یہ قرآن ختم کر دیں مکمل کر دیں, بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر, اس قرآن کی تلاوت میں یعنی سمجھنے میں سمجھانے میں ہم اپنی زندگی ختم کر دیں. اگر پورا قرآن مجید ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل, اس کی توفیق, پورا نہ بھی ہوا تھوڑا ہوا, لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیں تو ہمارے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے پاک نام سے اب یہ سورۃ الکہف کے بعد ترتیب قرآنی کے مطابق سورہ مریم ہے جس کا آج درس انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. اچھا یہ تو میں دوسری سورۃ اٹھا لیا, کوئی جلد ہے یہاں تفسیر معرف القرآن کی؟ ساتھی سے پوچھ رہے ہیں اور شاید ان کے پاس چھٹی جلد چاہیے ہوگی. ہے ماشاءاللہ ہے, چلو لے آؤ اور اتنے مجھے یہ قرآن مجید دے دو, اگر آپ لا دو تو تفسیر معرف القرآن لا دو چھٹی جلد, ورنہ میرے گھر سے لا دو. جزاکم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. كاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كاف ها يا عين صاد. اس کے معنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو معلوم ہے کہ اس سے یہاں کیا مراد ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ ذکر ہے کہ تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر رحمت عطا فر رحمت کی. یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت اپنے بندے زکریہ پر. جب حضرت زکریہ نے اپنے پروردگار کو چھپی آواز کے ساتھ پکارا, کہا کہ اے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے میں بھڑک گیا ہے, اور میں اے پروردگار آپ کی دعا سے کبھی محروم نہیں رہا, اور بے شک میں اپنے بات اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے, تو اے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے کوئی وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو, اور اے پروردگار اس کو راضی رہنے والا بنا دیجئے. اے زکریہ, ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایسے لڑکے کی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا, اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور نہیں بنایا. حضرت زکریہ نے کہا, اے پروردگار, میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا, اور حال یہ ہے کہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی سرکشی تک پہنچ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اسی طریقے سے ہوگا. تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ کام میرے اوپر بہت ہلکا ہے, اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا. حضرت زکریہ نے عرض کیا کہ اے پروردگار, میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے, حالانکہ تم تندرست ہوگے. پھر حضرت زکریہ عبادت کی جگہ سے اپنے قوم کے پاس نکل کے آئے اور ان کو اشارہ کیا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح صبح اور شام شام. اے یحییٰ, اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے, اور ہم نے اس یحییٰ کو فیصلے کی طاقت دی اس حالت میں کہ وہ بچے تھے, اور اپنی طرف سے ہم نے ان کو رحمت دی اور پاکیزگی دی, اور وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اور وہ زبردست اور نافرمان نہیں تھے۔ ان کے اوپر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا کیے گئے، اور جس دن ان کا انتقال ہوگا، اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ کیا کہ سورہ مریم کی ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اسی صورت میں اس کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر اس کے بعد اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پل صراط کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ سورۃ الکہف کی سورہ مریم سے مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے اندر بھی بعض عجیب واقعات ذکر کیے گئے جو عام قاعدے اور عام قوانین فطرت سے ہٹے ہوئے بلکہ ان کے خلاف معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا اصحاب کہف کا قصہ کہ جو 300 سال بلکہ 309 سال تک مسلسل سوتے رہے لیکن زندہ رہے، اسی طریقے سے اصحاب الجنتین کا قصہ، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو سورۃ الکاف میں بیان کیے گئے تھے۔ ان میں سے بعض واقعات معجزات کے قبیل سے تھے، بعض کرامات کے قبیل سے، اور بعض جو ہیں وہ قوانین فطرت کے مطابق تھے، اور اس میں تشریعی اور تکوینی حقائق بیان کیے گئے تھے۔ سورہ مریم میں بھی شروع میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، ان کی بیوی 5 تھی، ان کے ہاں کبھی بیٹا ہی نہیں، اولاد ہی نہیں ہوئی تھی۔ خود حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 77 سال تھی، بعض روایات کے مطابق 90, 92, 93 سال تھی۔ اس وقت میں انہوں نے اولاد کی دعا کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بڑھاپے میں ان کی بانج بیوی کو لڑکا عطا فرمایا، اور اس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے طے فرما دیا کہ تمہارے ہاں جو بیٹا ہوگا اس کا نام یحییٰ ہے، اور اس یحییٰ نام کا اس سے پہلے کوئی بیٹا، کوئی نام، کوئی شخص نہیں ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ آگے آنے والا ہے، اس میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر والد کے، محض اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے۔ تو یہ دونوں عجیب واقعات ہیں، اور ان عجیب واقعات کی وجہ سے سورہ مریم کی مناسبت ہے سورۃ الکہف سے۔ اس سورہ مریم کی ابتدا میں حروف مقطعات ذکر کیے گئے ہیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد، اور یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں کہ ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، مقطع کاٹ کاٹ کر، اکٹھا نہیں پڑھا جاتا بلکہ کاٹ کاٹ کر ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ کاف سے کیا مراد ہے، ہا سے کیا مراد ہے، یا سے کیا مراد ہے، تو اس میں مختلف حضرات نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے اپنے فہم کے مطابق معنی بیان کیے کہ کاف سے مراد ہے مالک، ہا سے مراد ہے ہادی، اور دوسرے یا سے مراد ہے علیم، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان میں سے کوئی معنی ایسا نہیں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اسی لیے جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو اور اس کے معنی کو جاننے والے ہیں۔
چنانچہ حضرت شیخ الہند نے کاف ہا یا عین صاد کے نیچے کچھ بھی نہیں لکھا، اشارہ کر دیا میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاف ہا یا عین صاد کے آگے لکھا، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مقصد یہ کہ اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے نہ بتا سکتے ہیں، اگر بتائیں گے بھی تو محض ایک خیال ہوگا اور وہ کوئی دلیل اس کے پیچھے قطعی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے کہ قرآن مجید کا جو اکثر حصہ ہے 98% بلکہ اس سے بھی زیادہ 99%، یہ وہ ہے کہ جس کا معنی بالکل واضح ہے، ہر آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ جو معنی ہے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے اس قرآن مجید کے اندر کچھ متشابہ الفاظ یا متشابہ آیات بھی ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ بعض آیات محکمات ہیں، بعض آیات متشابہات ہیں۔ پھر وہ جو متشابہ آیتیں ہیں اگرچہ بہت کم ہیں، ان کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک متشابہ تو وہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہی ہمیں معلوم نہیں ہے، بعض متشابہ الفاظ وہ ہیں کہ اس کا ترجمہ ہی ہمیں معلوم نہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم، حامیم، عین سین، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، اس کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور بعض متشابہات وہ ہیں کہ ان کا معنی تو ہمیں معلوم ہے، یعنی ترجمہ تو معلوم ہے لیکن معنی مرادی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں اس کا اپنی زبان میں، لیکن اس سے مراد کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب ید اللہ فوق ایدیہم کا ہم ترجمہ یہ کر تو سکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، ترجمہ تو ہو گیا، لیکن اس کی مراد کیا ہے، ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ انسانوں والا ہاتھ تو مراد نہیں ہو سکتا، اس کی نفی کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ انسانوں والا ہاتھ مراد نہیں، لیکن پھر کیا مراد ہے؟ تو وہی بات ہے کہ اللہ اعلم بمراد۔ تو متشابہ کی پہلی صورت تو وہ ہے کہ آپ کو اور ہمیں ترجمہ ہی معلوم نہ ہو، جیسے کاف ہا یا عین صاد۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ ترجمہ تو معلوم ہے مگر معنی مرادی معلوم نہیں ہے، تو وہ معنی مرادی جو ہے کیونکہ وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے وہاں وہی بات کہی جائے گی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ استوا کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا الاستوا و معلوم، کہ استوا کے ویسے معنی معلوم ہے کہ عرش پہ بیٹھ جانا، والکیف و مجہول، لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، جلوہ افروز ہونا ہے، حکم دینا ہے، یا کیا مراد ہے ہمیں نہیں معلوم، کیفیت مجہول ہے۔ بل ایمان بھی واجب، لیکن آیت کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے، جو بھی معنی ہے اس کا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ والسوال عنہ بدع، اور اس کے بارے میں اگر سوالات کیے جائیں گے تو وہ بدعت میں داخل ہوگا۔ تل ایمان بھی واجب، والسوال عنہ بدع، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اپنا کلام نازل فرمایا، یہ ہماری اور آپ کی عقلوں کے مطابق نازل فرمایا، بلکہ ہمارے اور آپ کے محاوروں کے مطابق نازل فرمایا، عربوں کے جو عام محاورے ہیں، عام انسانوں کے جو محاورے ہیں، اس کے مطابق نازل فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود اس میں بعض چیزیں ایسی رکھ دی گئیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بعض چیزیں تمہاری عقل سے ماورا ہیں۔ چنانچہ وہ متشابہ الفاظ جن کا معنی ہی معلوم نہیں، یا وہ متشابہ آیات کہ جن کا معنی تو معلوم ہے مگر معنی مرادی معلوم نہیں، وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن ایمان لانا واجب ہے، ان کے بارے میں زائد سوالات کرنا بدعت ہے، اور ان کا پڑھنا باعث اجر و ثواب ہے. جس طرح ثواب اور سورتوں کے پڑھنے میں ہے، اور آیتوں کے پڑھنے میں ہے، اور کلمات کے پڑھنے میں ہے، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد کے پڑھنے میں بھی ثواب ہے. بلکہ اس میں ثواب اور زیادہ ہے کہ آپ کو ترجمہ معلوم نہیں ہے، پھر بھی آپ اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام جانتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے، اس میں اور زیادہ ایمان کا اظہار ہے. اگر کوئی آدمی یہ سب صورتیں پڑھے، بیچ میں سے کاف یا عین صاد کو نہ پڑھے، یہ سوچ کے کہ مجھے معنی تو معلوم ہی نہیں ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ، تو اس کا قرآن مکمل نہیں ہوگا. اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر ان الفاظ کا انکار ہی کر دیا جائے، پھر تو قرآن کا انکار ہو جائے گا اور بات کفر تک پہنچ جائے گی. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ تلاوت کریں گے تو تلاوت کا ثواب آپ کو پورا ملے گا، چاہے قرآن مجید کا ترجمہ آپ کو آتا ہو یا نہ آتا ہو. البتہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو سمجھنے کا مزید ثواب حاصل ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے جو خواص ہیں، مثلاً سورہ کہف کے خواص ہیں جمعے کے دن پڑھنے کے، سورة الملک کے خواص ہیں، سورہ یاسین کے خواص ہیں، تو یہ تلاوت کے خواص ہیں، یہ سمجھنے کے نہیں ہیں. چنانچہ آدمی سمجھے یا نہ سمجھے، ہر صورت میں اس کو یہ ثواب بھی ملے گا اور جو خواص ہیں وہ بھی اس کے اوپر مرتب ہوں گے. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی قدس اللہ سرہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا کہ بھائی خمیرہ گاؤ زبان کوئی جاہل کھائے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور حکیم صاحب کھائیں گے ان کو بھی فائدہ ہوگا. حکیم صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤ زبان کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور جو مجھ جیسا جاہل آدمی ہے اس کو کچھ پتا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. لیکن چمچہ جب منہ میں رکھے گا تو حکیم کو بھی فائدہ ہوگا، جاہل کو بھی فائدہ ہوگا. وٹامن کی گولی ڈاکٹر کھائے گا اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اور مجھ جیسا جاہل کھائے گا تو تاثیر دونوں کے اندر برابر ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ ہر صورت کے اندر ہر لحاظ سے باعث اجر و ثواب ہے، چاہے اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو. لیکن اتنی بات ہے کہ اگر سمجھیں گے تو نور اعلی نور، پھر عمل کریں گے تو پھر نور اعلی نور اعلی نور، تو نور بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور کیفیت تاثیر اور قرب تقرب اللہ یہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس سورت کے بھی شروع میں حروف مقطعات ذکر کیے گئے، کاف ہا یا عین صاد، ثواب اس کے پڑھنے کا بھی ہمیں ملا، آپ کو سننے کا بھی مل گیا، لیکن معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ابتدا یہاں سے فرمائے، یہ ذکر ہے کہ تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر کیسی رحمت فرمائی تھی. یہ ذکر ہے کہ تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر رحمت فرمائی تھی. تیرے پروردگار نے اپنے بندے زکریہ پر رحمت فرمائی تھی، یہ اس کا ذکر ہے. کب رحمت فرمائی تھی؟ یوں تو رحمت تھی ہی تھی، ہر انسان پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس کو وجود عطا کر دیا وہ بھی رحمت ہے. لیکن پھر رحمت رحمت خاص رحمت بھی ہوتی ہے، تو یہاں مراد خاص رحمت ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام تو ویسے ہی نبی تھے، رحمتیں تو ان پر برستی برستی تھی، لیکن پھر خاص رحمت بھی ہوئی. وہ کیا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا چپکے سے پکارنا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا چپکے سے پکارنا، نداء خفیا چپکے سے، رات کا وقت، سناٹا، تنہائی، اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالی سے چپکے چپکے باتیں کی. یہ ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب زکریہ نے اپنے پروردگار کو پکارا چپکے سے پکارنا. معلوم ہوا کہ دعا سب سے اچھی وہ ہے جو چپکے ہو، پکار نہ ہو، آہستہ آہستہ ہو. آپ کا معاملہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا، مخلوق کو کیا سنانا ہے؟ سنانا ہے تو اس کو سناؤ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، زور کی باتوں کو بھی جانتا ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اپنی بات کو چپکے سے کہو یا زور سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی لیے دعا کے اندر مستحب یہ ہے کہ آدمی زور زور سے دعائیں نہ کرے، بلکہ چیخ چیخ کر دعا کرنا تو سخت بے ادبی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر، چپکے چپکے۔ ہمارے ہاں تو زور زور سے دعا کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ قرآن مجید کی اس تعلیم سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کبھار زور سے بھی دعا کر دیں، آپ اجتماعی دعا زور سے کر دیں، اجازت ہے کبھی کبھار، لیکن دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ ہے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعا کرنا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو پکارو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اس پر عمل کیا۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا چپکے سے پکارنا، کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی، کہا ہے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بڑھاپے میں ہڈی کمزور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے مشتعل ہو گیا ہے۔ اشتعل کا لفظ مشتعل اردو میں بھی بولتے ہیں، اور اشتعال کے اصل معنی ہوتے ہیں بھڑک جانے کے، جب آگ بھڑکتی ہے پھیل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اشتعال، مشتعل۔ جب غصہ آپ کا بہت آپ سے زیادہ، آپ کہیں گے بڑا مشتعل ہو گیا، اس کو تو بڑا اشتعال آ رہا ہے، بھڑک ہے جی۔ تو قرآن مجید کے عجیب ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور سر جو ہے وہ بڑھاپے میں مشتعل ہو گیا ہے، یعنی سر کی جو سفیدی ہے اور بال جو ہیں وہ سفیدی میں بھڑک گئے ہیں، یعنی اب بال سب سفید ہو گئے ہیں، یہ مقصد تھا۔ واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے میں مشتعل ہو گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے مشتعل ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا، اور شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا، شعلہ نکلا سر سے بڑھاپے کا، پہلے کالے بال تھے اب بڑھاپے کا سفید بالوں کا شعلہ نکل آیا۔ اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی، سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی۔ لیکن اگر آپ ٹھیٹ لفظی ترجمہ کرو تو واشتعل الرأس شیبا، کہ سر جو ہے وہ بڑھاپے سے پھیل گیا ہے، مشتعل ہو گیا ہے۔ اور ترجمہ بعض حضرات نے کیا، غالباً حضرت اب نام حضرت شیخ عبد القادر صاحب نے بھڑکنے کا، تو ترجمہ یہ کیا کہ واشتعل الرأس شیبا، سر بڑھاپے میں بھڑک گیا ہے، آگ بھڑک گئی ہے، تو وہ سفیدی جو ہے نا وہ پھیل گئی ہے، پہلے اکا دکا بال سفید، پھر اور سفید، پھر اور سفید، یہاں تک کہ سارے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے پروردگار میں آپ سے دعا کرنے میں کبھی محروم نہیں رہا، آپ سے دعا کرنے میں کبھی بدبخت نہیں رہا، یعنی جب بھی میں نے آپ سے دعا کی آپ نے میری دعا قبول فرمائی ہے، یہ مقصد تھا۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور اے پروردگار آپ سے دعا کرنے میں بدبخت نہیں رہا، محروم نہیں رہا۔ شقیان کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بدبخت، اور بدبختی یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی دعا کرے مگر محروم ہو، یعنی نہ دنیا میں اس کا اجر ملے نہ آخرت میں اس کا ثواب ہو، لیکن مومن جب بھی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کبھی محروم نہیں فرماتے، یا تو دنیا ہی میں وہی چیز دے دیتے ہیں یا اس سے بہتر چیز دے دیتے ہیں، ورنہ آخرت میں اس کا اجر رکھ دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کو وہ چیز دے دی جاتی ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر جو ہے بڑھاپے میں بھڑک گیا ہے، اور میں آپ سے دعا کرنے میں کبھی محروم نہیں رہا، یعنی آپ نے ہمیشہ میری دعائیں قبول کی ہیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ، اور میں ڈر رہا ہوں رشتہ داروں سے میرے پیچھے، یعنی میرے بعد جو رشتہ دار آنے والے ہیں مجھے ان پر اطمینان نہیں ہے کہ وہ یہ دین کا کام صحیح طریقے سے سنبھالیں گے، مجھے اطمینان نہیں ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ، اور میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. موالی کا ترجمہ حضرت شیخ الہند نے کیا بھائی بن، اور حضرت تھانوی نے کیا رشتہ دار. ویسے مولا کہتے ہیں مددگار کو، مولا کہتے ہیں مددگار کو، تو جو میرے مددگار دائیں بائیں جانب ہیں مجھے ان کے بارے میں ڈر ہے. کیا ڈر ہے؟ کہ یعنی یہ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں سنبھال سکیں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ، اور مجھے ڈر ہے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانج ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو آپ عطا فرما دیجئے اپنے پاس سے میرے لیے ایک مدد کرنے والا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو آپ عطا فرما دیجئے اپنی طرف سے میں ایک مددگار. ولی کہتے ہیں مددگار کو، ولی کہتے ہیں مددگار کو، رشتہ دار کو بھی کہتے ہیں مددگار کو بھی کہتے ہیں. تو اے پروردگار، آپ میرے لیے اپنے پاس سے مددگار عطا فرما دیجئے. یرثونی ویرث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہو. اور اسی سے معلوم ہوا کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے، اور مجھے ایسا کوئی مددگار عطا فرما دیجئے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، اس سے وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے. اس سے وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے. اور وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام کوئی بہت مالدار ہی نہیں تھے، بلکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور کھاتے ہیں. اور فرمایا کہتے زکریہ جو تھے علیہ السلام وہ نجار تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور کماتے تھے. تو جو آدمی محنت کر کے کماتا ہو، لکڑی تراشنے کا کام کرتا ہو، تو کہاں اس کے پاس اتنی دولت. دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کہ جو مال ہے وہ تقسیم ہی نہیں ہوتا بطور میراث کے. مشہور حدیث ہے کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے گروہ ہیں، ہم مورث نہیں بنائے جاتے، یعنی ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھی اپنے مال میں جو تصرف کرتے ہیں ان کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا، امینانہ ہوتا ہے. وہ یہ سمجھ کر تصرف نہیں کرتے کہ ہم مالک ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر تصرف کرتے ہیں کہ یہ امانت ہے. بلکہ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی جب اپنے مال میں تصرف کرتے ہیں تو مالکانہ تصرف نہیں کرتے، امینانہ تصرف کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ ولی اللہ کے پاس جب مال آتا ہے، اور ولی اللہ تو عمل کر رہا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی سنت پر، تو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو مال آتا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جو مال آتا ہے، کہنے میں ان کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں اس بیوی کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، بچوں کو اتنا دینا ہے، پڑوسیوں کو اتنا دینا ہے، رشتہ داروں کو اتنا دینا ہے، فلاں جگہ اتنا خرچ کرنا ہے، آئندہ کے مصارف کے لیے یہ رکھنا ہے، جہاد میں اتنا دینا ہے، تبلیغ میں اتنا دینا ہے، تعلیم میں اتنا دینا ہے، حقوق ادا کرنے کے لیے. اس کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام جو ہیں رحمہم اللہ، اپنے مال میں جو تصرف کرتے ہیں وہ مالکانہ نہیں ہوتا بلکہ امینانہ ہوتا ہے. اور جو آدمی امین ہوتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس آپ کی ذاتی رقم ہے، ایک آپ کے پاس مسجد کی رقم ہے، آپ بتاؤ کس کی حفاظت زیادہ کرو گے؟ اگر آپ دیندار ہو تو آپ کس کی حفاظت زیادہ کرو گے؟ مسجد کی رقم کی حفاظت زیادہ کرو گے، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ امانت ہے میرے پاس. اسی لیے اولیاء اللہ اپنے رقم کی بہت حفاظت کرتے، اولیاء اللہ اپنے مال جائیداد ان چیزوں کی بہت حفاظت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، رب نے عطا فرمایا ہے اور یہ ہمیں آگے پہنچانا ہے، اور جہاں جہاں پہنچانا ہے اس لیے امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ کے پھر ان کو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ان امانتوں کو اہل امانت تک پہنچاتے ہیں. تو یہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ایسا مددگار عطا فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، تو اس سے وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے، وراثت دینی مراد ہے. یہ ہمارے جو شیعہ فرقہ ہے یہ کہتے ہیں کہ نئی انبیاء کرام علیہ السلام کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے اور وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور پھر اسی کے اوپر انہوں نے مزید پھر آگے کہتے ہیں وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وراثت تقسیم نہیں کی اس لیے، پھر آگے ڈیش ڈیش بہت کچھ وہ جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، اور دلیل میں وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اس میں آ رہا ہے کہ فہب لی مل لدنک ولیاً یرثنی ویرث من آل یعقوب. دوسرا وہ استدلال کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے کہ وہ ورث سلیمان و داود، کہتے سلیمان علیہ السلام حضرت داود کے وارث ہوئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں آ رہا ہے وہ ورث سلیمان و داود، اور یہاں یہ آ رہا ہے کہتے زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مددگار میرا بھیج دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. علماء نے فرمایا کہ عقل سے کام لو، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودُ، حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 لڑکے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اکیلے وارث بن جائیں اور باقی کسی کو وراثت نہ ملے، کیسے ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ میں بھی وراثت مالی مراد نہیں ہے بلکہ وراثت علمی مراد ہے، وراثت دینی مراد ہے. اسی طرح یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے ایسا مددگار عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو. حضرت زکریہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1500 سال سے لے کر 2000 سال تک کا فاصلہ ہے، تقریباً 15 نسلیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں. سوال یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام. سوال یہ کہ کیا ان کی وراثت 1500 سال تک تقسیم نہیں ہوئی تھی جو اب تقسیم ہونے والی ہے؟ ظاہر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، وراثت تو فوراً تقسیم ہونی ضروری ہے. جیسے کسی آدمی کا انتقال ہو تو وراثت کی تقسیم تو فریضتم من اللہ ہے، قرآن مجید میں فریضتم من اللہ. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو وراثت چلی آ رہی تھی یہاں 1500 سال تک، وہ مالی وراثت نہیں ہے بلکہ وہ بھی وراثت دینی ہے، وراثت علمی ہے. تو اس کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ایسا مددگار عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی جو میراث چلی آ رہی ہے وہ آگے پہنچانے والا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ دینار و درہم کو وراثت میں چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. وہ علم کو وراثت میں چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جس آدمی نے وہ علم لے لیا اس نے نبوت کی وراثت کا بڑا حصہ لے لیا. اسی لیے کہا جاتا ہے العلماء ورثت الانبیاء. تو یہاں بھی حضرت زکریہ علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار میرے لیے اپنی طرف سے کوئی ایسا مددگار عطا فرما دیجئے جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، یعنی میرے بعد دین کا کام سنبھال لے. وجعله رب رضیا، اور اے پروردگار اس کو رضی بنا دیجئے. رضی کہتے ہیں راضی رہنے والا، ہر حالت میں اللہ سے راضی. اور وہ شخص جو ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہر وقت راضی ہے. یاد رکھو، اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے راضی ہوتے ہیں، بندہ بعد میں راضی ہوتا ہے. اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ پہلے ہوتا ہے، رضوا عنہ بعد میں ہوتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے عجیب دعا کی، فرمایا وجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار آپ اس کو رضی بنا دیجئے گا کہ وہ آپ سے راضی رہنے والا ہو. کیا مطلب؟ کہ آپ سے راضی تو اس وقت ہوگا جب آپ اس سے راضی ہوں گے. ایک جملہ کہا، دو جملے بیچ میں لا دیے، وجعلہ رب رضیہ، اے پروردگار اس کو راضی رہنے والا بنا دیجئے کہ وہ آپ سے راضی ہو. اور آپ سے تو اس وقت راضی ہوگا جب آپ اس سے راضی ہوں گے، اے پروردگار اس کو راضی رہنے والا بنا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، اے زکریہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا اس سے پہلے کوئی آدمی نہیں بنایا. قال رب انا یکون لی غلام، کہا پروردگار میرے کیسے لڑکا ہوگا. دعا تو کی تھی مددگار کی، دعا کیا کی تھی؟ مددگار کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکا ہوگا. اب حیران کہ لڑکا کیسے ہوگا، بوڑھا میں 90 سال کا، اور بیوی جو ہے وہ بھی 70 سال 60-70 سال کی، اور وہ بھی بانجھ. تو کہا کہ اے پروردگار میرے لیے کیسے لڑکا ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی سرکشی کو پہنچ گیا ہوں. عتی عطوف سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سرکشی کے. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ہے اکڑ، اور یہ ترجمہ کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں تک کہ اکڑ گیا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی بڑھاپا میں جاتا ہے تو اس کی ہر چیز جو ہے نا وہ اکڑنے لگتی، نہ ہاتھ اس کے پوری طرح قابو میں رہتے ہیں، نہ پاؤں اس کے پوری طرح قابو میں رہتے ہیں، اور اس کے اعضا بھی اسے اکڑنے لگتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں. کہاں تو انسان تھا کہ اس کے سب ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں تھے. اور جب بڑھاپا ہو جاتا ہے، اگر جی میرا بہت زیادہ بڑھاپا تو نہیں لیکن شروع تو ہو گیا ہے، اور دل کی بیماری بھی ہے، تو عرب کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہو جاتا ہے تو جو قریب کی چیزیں دور ہو جاتی ہیں، یعنی جو آدمی جلدی سے اٹھا لیتا تھا اب اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ جاؤں اٹھا کے لاؤں. بوڑھے لوگ جانتے ہیں اس کیفیت کو، جوانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. اس لیے بہت ساری باتیں انسان کو بڑھاپے میں پہنچ کے معلوم ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے بعض ساتھی فتویٰ لکھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ رہنے، میں نے کہا بچے تو کہاں ہوں گے. میں نے کہا بہت سارے مسائل وہ ہیں جو شادی کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، بہت سارے مسائل وہ ہیں جو بچے ہونے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ ہیں جو بوڑھے ہونے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے تجربہ کار بوڑھے کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ تجربے پر مبنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت بلغت من الکبر عتیا، کہ میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے سے سرکشی کو، یعنی میرا بڑھاپا یہ بھی سرکش ہو گیا ہے، اب یہ میرے قابو میں نہیں ہے، میرے اعضا پوری طرح میرے قابو میں نہیں ہے. جیسے جوانوں کے ہوتے ہیں تو میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ قال كذلك، اللہ تعالی نے فرمایا اسی طریقے سے ہوگا. قال ربك هو علي هين، تیرے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ یہ کام میرے اوپر آسان ہے. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، میں نے تو تمہیں اس سے پہلے پیدا کر دیا تھا جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. جبکہ تم پانی کا قطرہ تھے، اس وقت تمہیں پیدا کر دیا، اب تم سے اولاد کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ قال رب اجعل لی آیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ حمل ٹھہر گیا ہے. قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کا اس کی نشانی یہ ہے کہ تندرست ہو کر بھی تم لوگوں سے تین دن تک بات نہیں کر سکو گے. اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، سویا کہتے ہیں صحت مند کو، صحت مند ہو کر بھی تم لوگوں سے تین دن تک بات نہیں کر سکو گے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ان تین دنوں میں اور تو ذکر بھی کر لیتے تھے، نماز بھی پڑھ دیتے تھے، سب کچھ، لیکن لوگوں سے بات کرنے پر قادر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھا دی، فرمایا آیتو کا اس کی نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ تندرست ہو کر بھی تم تین دن تک، تین راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے. فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ اپنے عبادت کی جگہ سے باہر نکل کر آئے. محراب اب تو ہم اس کو کہتے ہیں نا، لیکن پرانے زمانے میں آگے کمرہ سا چھوٹا سا بنا لیا جاتا تھا، اور اب بھی کمرہ ہی سا ہوتا ہے، اس میں دروازہ نہیں ہوتا، اس زمانے میں دروازہ بھی ہوتا تھا، اور اس میں آدمی عبادت کرتا تھا، اور اس کو محراب کہتے ہیں. حرب سے نکلا ہے، اپنے نفس سے اور شیطان سے جنگ کرنے کی جگہ. تو یہ چھوٹا سا کمرہ، عبادت کا کمرہ، وہاں سے نکل کر آئے. فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریہ اس محراب سے اپنے قوم پر نکل کر آئے. فاوحا الیہم، اور ان کو اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح بھی اور شام بھی. زبان سے تو بات کر نہیں سکتے تھے، اشارے سے بات کی. اور بعض علماء نے لکھا کہ صبح کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز خود پڑھاتے تھے، تو باہر تشریف لائے، زبان سے تو یہ نہیں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، صفے قائم کرو، لیکن اشارہ کیا، اور پھر اشارے کا مطلب یہ تھا کہ اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے. چنانچہ جماعت کرائی، تلاوت کر سکتے تھے، ذکر اللہ کر سکتے تھے، تسبیح کر سکتے تھے، لیکن لوگوں سے کلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے تین دن کے لیے بند کر دیا. تو فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، ان کو اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو. آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ یہ بیچ میں سے کچھ حصہ حذف کر دیتا ہے، وہ بات جو آپ آرام سے سمجھ سکتے تھے. اب قرآن مجید نے بیچ میں سے یہ حصہ حذف کر دیا کہ پھر حمل ٹھہر گیا، پھر بچہ ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، نبوت کے وارث بن گئے. تو ہم نے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی جو کتاب وہی تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. اور یہ مضبوطی سے تھام لینا یہ محاورہ ہے. مضبوطی سے تھام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں سے پکڑ کے، بلکہ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہے پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا. اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. آگے قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو فیصلہ دے دیا بچپن میں، بچے تھے لیکن ہر چیز میں صحیح فیصلہ کرتے تھے. ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، اردو کے مثل مشہور ہے کہ پودا جب نکلتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے کیسا ہوگا، کسان اندازہ کرتا ہے. تو قرآن نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو بچپن میں حکم دے دیا، یعنی فیصلے کی طاقت دے دی، جو فیصلہ کرتے تھے ٹھیک کرتے تھے. وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَا، اور ہم نے اپنی طرف سے نرمی عطا کی اور پاکیزگی عطا کی. حضرت زکریا علیہ السلام نبی، یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، نرم دل تھے، وزکاتن پاکیزگی تھی. معلوم ہوا کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو نرم دل ہونا چاہیے، اگر سخت دل ہے اس کا مطلب ہے کہ نیکی نہیں ہے. وحنانم من لدنا، ہماری طرف سے وہ، ہم نے اپنی طرف سے ان کو نرمی عطا کی. وزکاتن، اور ہم نے پاکیزگی عطا کی. وکان تقیا، اور وہ اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے. وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ زبردست خود سر نہیں تھے، زبردست سرکش نہیں تھے۔ علماء نے لکھا کہ جو آدمی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا وہ نہ جبار ہو سکتا ہے، نہ عاصی ہو سکتا ہے، نہ شقی ہو سکتا ہے، وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے اور یہ جبار عاصی نہیں تھے۔ معلوم ہے کہ جو آدمی متکبر سرکش ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اپنے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں، میں کوئی متکبر اور بدبخت نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد پھر حکم کیا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم شریعت میں ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ، سلامتی ہو ان پر، اللہ تعالیٰ فرما رہے سلامتی ہو یحییٰ پر، یوم ولید جس دن وہ پیدا کیے گئے، و یوم یموت اور جس دن ان کا انتقال ہوا، و یوم یبعث حیا اور جس دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ انسان کی زندگی کے تین حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک برزخ کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے دنیاوی زندگی شروع ہو گئی، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں موت آتی ہے، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور جب دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا آخرت کی زندگی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے، جس دن ان کی موت ہوئی، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ اٹھائے جائے۔ ہیں دو تین منٹ، ہو گئے، واللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔